جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 58 سورہ بنی اسرائیل وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او معذبوها ازال ہے زا اس پہ سختی نہیں کیجیے سختی نہیں کرے معذ نہیں کہنا معذبوها بھائی بہن آپ کے تھوڑا سختی سے آ رہی ہے قدر مثال عذابا شدیدا کان ذالک فی الکتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرہ میں نے وقف کر دی ہے گول تار ہے جب گول تار اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں گول تار لکھی ہوتی ہے اسے وقف کر لیتے ہیں رک جائیں پڑھتے رک جائیں تو یہ تا ہا سے بدل جاتی ہے اگر مسلسل پڑھیں گے تو مبصرہ تن اگر رک جائیں گے تو مبصرہ
لیکن اگر مبصرہ تن پڑھیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے
نہیں وقف میں فرق نہیں پڑے گا رک جائیں گے اگر سانس لینے کی رک کے وقت کی جگہ نہیں ہے یہ لیکن جیسے ایک آدمی سانس لینے کی رک جاتا ہے تو پھر مبصرہ بن جائے گا اگر رکتا نہیں مسلسل پڑھتا جاتا ہے تو مبصرتن وَعَلَمُوا بِهَا فَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِیفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ ان ربك احاط یہ ابتا اور قا دونوں فرق کرنا ہے دونوں کا مخرج ایک ہی یعنی مثال کے قریب المخرج ہیں قریب المخرج ہیں تا اور پا دونوں کے اندر جو زبان کی یہ نوک ہے یہ سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جڑ سے اوپر کی طرف جائے گی فرق تا اور پا تو ان ربک احاط بالناس فما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا صدق اللہ جی الفاظ دیکھیے گا جو چھوٹی گول ہاں اس پہ وقف کرنا چاہیے اگر مسلسل پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن وقف کرنا چاہیے رک جانا چاہیے لیکن اگر کوئی مسلسل پڑھ رہا ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے مسلسل پڑھیں گے تو حرکت پڑھیں گے پھر آپ اس میں تنوین فتح میں بدل جاتی زبر میں بدل جاتی اگر بالفرض تنوین ملی ہوئی ہے تو تنوین یہ ایک فتح سے بدل جائے گی یعنی زبر سے بدل جائے گی جیسے تخفیفن ہے تو تخفیفن میں جب آپ وقف کر دیں گے تخفیفا اور
دو پیش میں اس ایک پیش میں بن
جی
جی اسی طرح آیت کے بیچ میں جو توے لکھی ہے جی اس میں بھی رک سکتے ہیں
یہاں رکنا چاہیے लेकिन अगर यानी मुसलसल पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन रुकना बेहतर होता है, रुका जाए यहाँ पे।
अगर यहाँ पे भी रुकते हैं तो अब जैसे फिर कुरान, तो नून जो है उसके नीचे जो जेर है उसको हम फिर ड्रॉप कर देंगे।
जी ड्रॉप कर देंगे। जी देखिएगा, करिया बस्ती को कहते हैं, करिया करिया घूमना उर्दू में इस्तेमाल होता है हमारा। और मोहलिकुआ हलाकत से है, यौमुल क्यामा क्यामत का दिन है, मुअज्जिबू देखें अजाब से निकला हुआ लफ्ज, अजाब देना, और आगे अजाबन सीता का जिक्र भी है। कान अजाली कफिल किताब मस्तूरा, किताब जो है ये उर्दू में जैसे हमारा इस्तेमाल होता है मस्तूरा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ये लफ्ज भी मस्तूरा का मतलब होता है लिखा गया, तो उर्दू में भी ये लफ्ज एक से मिलते जुलते माना में इस्तेमाल होता है। सतर सतर पढ़ना, सतर लाइन कहते हैं ना, तो लाइन भी लिखी गई होती है, तो ये वही वर्ड है, यानी वही रूट वर्ड वही है। फमा मना आना, मना आना रोकना, रुकावट डालना, मना करना। आयात, आयात निशानियों को कहते हैं। अव्वलून अव्वल थे पहले लोग, समूद कौम समूद का तज़किरा है। मुबसरा बसारत से है, देखने वाला। फ़ज़लमु बिहा जुल्म से है, उन्होंने जुल्म किया। तख़फ़ीफ़ा खौफ से, खौफ दिलाने के। और अहाता, इन रब्बका अहाता बिन्नास, बेशक आपके रब ने अहाता, अहाता इहाता करना, घेर लेना। रोया आलम रोया में, ये रोया ख्वाब के लिए इस्तेमाल होता है, देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, हालत बेदारी में देखने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। फितना, अरबी जुबान में जो फितने का लफ्ज है वो आजमाइश के माना में, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, जो फरमाया गया कुरान करीम में कि तुम्हारी माल तुम्हारी औलाद फितना है, तो औलाद हमारा उर्दू वाला फितना, अरबी जुबान फितने के तीन माना आते हैं, एक आजमाइश, एक इंतशार जो हमारा उर्दू वाला फितना होता है, और तीसरा इर्तदाद के माना में भी फितना इस्तेमाल होता है, यानी दीन से फिर जाना है, गुमराही के माना में फितना इस्तेमाल होता है। इन्नम अमवालुकुम औलादुकुम फितना में तो आजमाइश है, और यहाँ पर भी फितना जो है वो आजमाइश के माना में है, बाद में दूसरा भी किया। शजर दरख्त कहते हैं हमारे, हमारा जो स्कूल है शजर, तो फमा यजीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा, कबीरा बड़े से।
ये मलऊन,
मलऊन लानत किया गया, लानत करने से।
क्या इसकी
अजीब
क्या शजर है?
शजर तल मलऊना, वो दरख्त जिस पर लानत की गई। मैं भी तर्जमा और तफसील पे आ रहा हूँ। वइन मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं है कोई बस्ती, वइन मिन क़रियतिन नहीं है कोई बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकुहा, मगर ये कि हम उसको हलाक करेंगे, उसको हलाक कर देंगे, हर बस्ती हलाक हो जाएगी। क़ब्ला यौमिल क़ियामा, क़ियामत से पहले सब कुछ तहस नहस, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो या तो हम हलाक कर देंगे, और मुअज्जिबुहा, या हम अजाब दे देंगे, यानी अजाब देकर उनको हलाक कर देंगे, या आम मौत दे देंगे, अजाबन शदीदा, शदीद अजाब। कान अदालिक फिल किताब मज़कूरा, ये सब किताब में लिख दिया गया है, यानी अल्लाह जल्ला शान तकदीर में सब कुछ लिख दिया है। और अल्लाह ने इरशाद आगे फरमाया कि मा मना आना,
क़यामत से पहले,
क़यामत से पहले, क़ब्ल यौम क़ियामा, क़यामत से पहले, क़यामत आने से पहले, मैं भी दिखलाने वाली ऐसी निशानी जिसका उन्होंने मुतालबा खुद भी किया था, और वो वाज़ेह निशानी उनको दी। फ़ज़ला मुँह भी हा, उन्होंने जुल्म किया, कौम समूद ने जुल्म किया। फ़मान उर्सिलु बिल आयात इल्ला तख़्फ़ीफ़ा, अल्लाह फ़रमाते हैं कि मान उर्सिलु, हम नहीं है भेजते مگر اپنے آیات کو مگر ڈرانے کے لیے، ہم اپنے آیات کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں. فَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جس وقت ہم نے کہا آپ سے کہ ان ربک، کہ بے شک آپ کے رب نے آقا گھیر لیا ہے، گھیرا ہوا ہے، کس کو؟ بالناس، لوگوں کو، اللہ کے سب قبضہ قدرت میں ہیں تمام لوگ. وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں ہم نے بنایا اس دیکھنے کو، الذی ارینا کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کی آزمائش، الا مگر کے معنی میں آتا ہے، مگر لوگوں کی آزمائش، فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش، ناس لوگ ہیں اور فتنہ آزمائش ہے، تو فتنۃ للناس کا ترجمہ بن جائے گا لوگوں کے لیے آزمائش. وشجرۃ الملعونۃ، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں، ونخوفہم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، ما تزیدہم الا طغیان کبیرا، اور نہیں زیادہ ہوتا مگر ان کی سرکشی، یعنی وہ اپنی سرکشی میں ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی بجائے اور عبرت حاصل کرنے کی بجائے وہ مزید سرکشی میں آگے جاتے جا رہے ہیں. یہ آیات کی تفسیر کے حوالے سے، آیات کا مطلب کیا ہے اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. سب سے پہلی بات جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ من قرية الا نحن مهلكوها، کہ ہر بستی قیامت سے پہلے ہلاک کر دی جائے گی. قیامت سے پہلے جو تفاصیل ہیں، قیامت جس طرح سے آئے گی اور اس کے اوپر علامات قیامت کے اوپر آج اس کا ایک بیان ہے، دو تین گھنٹے کا طویل بیان ہے، وہ اگر سننا چاہیں تو سن لیجئے، فائدہ مند ہو جائے گا، jamiatah.com پڑھا ہوا ہے. قیامت سے پہلے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد ایک عرصے تک دنیا چلتی رہے گی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ دین سے اٹھتے چلے جائیں گے، اور حتیٰ کہ دنیا کے اندر پھر اللہ تعالیٰ شانہ ایک ہوا بھیجیں گے، اور وہ ہوا مومنین کی روح کو قبض کر لے گی، جتنے مومنین ہوں گے. اور ہوا بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ دابت الارض کو بھیجیں گے. دابت الارض جو ہے وہ جانور ہے جو کہ صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. یہ لوگوں سے باتیں کرے گا یہ جانور، اور یہ جانور کیا کرے گا کہ یہ ایمان والوں کی پیشانی پر نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہے، اور جب یہ نشان لگا دے گا تو اس کے بعد پھر وہ ہوا چلے گی جو مومنین کی روحوں کو قبض کر لے گی. پھر دنیا میں صرف کافر ہی رہ جائیں گے. پھر وہ اللہ جل شانہ جب کافر رہ جائیں گے، پھر دنیا ایک عرصے تک صرف اس طرح چلے گی، اللہ جل شانہ کو اتنا منظور ہوگا، اور پھر اللہ جل شانہ عذاب کو بھیجیں گے، ہوا چلے گی اور لوگ اس دھوئیں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنا شروع کریں گے، اور پھر غرق کھا کے گرنا شروع کریں گے، اور بالکل عجیب ایسے کیسے سب لوگوں کی ہو جائے گی جب کفار ہوں گے. اور یہ وہ دھواں کب آئے گا کہ جس وقت آسمان سے سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. تو یہ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں، یعنی توبہ جو ہے وہ اس وقت تک لوگوں کی قبول ہوگی جب تک کہ سورج مشرق سے نکلتا رہا ہے. جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں. یہ سب سے بڑا سمبل ہے کہ بس اب قیامت شروع ہونے لگی. وہ یہ بالکل اینڈ میں ہے، اس کو دنیا کا بالکل استعمال ہے، اس کو پتہ ہونا ہے کہ سورج نے جو ہے وہ مغرب سے نکلنا ہے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ہوا چلے گی، دھواں چلے گا، اور دھواں لوگوں کو اس طرح سے ہو جائے گا جیسے زکام سا ہو جاتا ہے، سب لوگ بھاگیں گے اس دھوئیں سے خوفزدہ ہو کر. اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، وہ سور پھونکیں گے، اور جب سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہوں گے. تو یہ نفخہ اور جو سور پھونکا جائے گا تو اس میں اس سے سب کائنات تباہ تہس نہس ہو جائے گی، یعنی لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور سور کی جو آواز ہے اس سے یہ جتنے بھی سورج ستارے پوری کائنات سب تباہ ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، سارا کچھ تہس نہس ہو جائے گا، حتیٰ کہ فرشتے مرنا شروع ہو جائیں گے، سب فرشتے مر جائیں گے، سب لوگ ختم ہو جائیں گے سوائے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام کے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو بھی کہے گا، وہ بھی مر جائیں گے، وہ بھی انتقال، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لے گا، اور پھر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے ایک اللہ کی ذات کے، جس کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لمن الملک اليوم، کہ اللہ جل شانہ اس وقت اپنے جلال میں ہوں گے، قہار میں ہوں گے، اور اللہ جل شانہ اپنی کبریائی میں ہوں گے، پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کون ہے بادشاہ، اور یہ اللہ جل شانہ کی کائنات کی جو آواز ہے لمن الملک اليوم، یہ پوری کائنات میں گونجے گی، اور پوری کائنات میں یہ بعض روایت میں کہ 50,000 سال تک گونجتی رہے گی، اور کوئی اس آواز کو جواب دینے والا نہیں ہوگا، اور ایک تن تنہا اللہ اکبر کبیرہ، ایک اللہ کی بادشاہتی ہوگی، اس کے بعد دوبارہ نفخہ پھونکا جائے گا، دوبارہ تو پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اسرائیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اسرائیل علیہ السلام دوبارہ سور کو سنبھالیں گے، دوبارہ نفخہ، دوبارہ سور پھونکیں گے، دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر لوگ زندہ ہونا شروع ہوں گے، پھر نکلنا شروع ہوں گے، زمین سے نکلیں گے، تو جو قیامت سے پہلے جو ہلاکت ہے، تو قیامت کے آنے سے پہلے تو اللہ جل شانہ سب کو ہلاک کر دیں گے، جب نفخہ ثانیہ ہونا ہے تو پھر قیامت میں قائم ہونا، لیکن قیامت سے پہلے اللہ جل شانہ سب کو ہلاک کر دینا ہے، اور جو سب کو ہلاک کر دینا ہے تو بعض ایسی بستیاں ہیں کہ ان کی ہلاکت کا خاص طور پہ تذکرہ بھی حدیث میں ملتا ہے، مثلا حبشہ والوں کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ حبشہ والے جب تک تمہارے ساتھ بھلائی رکھیں تم بھی ان کے ساتھ بھلائی رکھو، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ حبشہ میں سے ایک وہ بادشاہ آئے گا کہ اس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوں گی اور وہ بیت اللہ کو تباہ کرے گا، اور فرمایا ایک روایت کے اندر کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیزے سے بیت اللہ کو تباہ کرے گا، اب وہ نیزے سے بیت اللہ کو تباہ کرے گا وہ کیا مزائل ہوگا یا کیا ہوگا وہ اللہ جانے، لیکن حبشہ یہ ایتھوپیا ہے، ایتھوپین کوئی بادشاہ ہوگا جو بیت اللہ کو، اور جب بیت اللہ تباہ ہوگا اس کے جب بیت اللہ تباہ ہوگا اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، یعنی بیت اللہ کا تباہ ہونا اس وقت ہے کہ جب دنیا سے اس ہوا جب بنتا ہے جو ہوا چلے گی تو ہوا مومنین کی روح قبض کر لے گی، اس کے بعد بیت اللہ کا تباہ ہونا ہے، تو جب بیت اللہ تباہ ہوگا تو اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے پاس بلا چکے ہیں، دنیا میں سب کفار ہی رہیں گے، اور پھر اس وقت سے اللہ کا وہ عذاب اور وہ دھواں اور وہ سب نفخہ اور سب چیزیں آئیں گی اور لوگ ہلاک ہوں گے،
تو
دجال تو اسے بہت پہلے ہے، اسے بہت پہلے میں نے کہا کہ وہ تفصیل سے اگر آپ رب بیان سن لیں وہ آپ کو سیکوینس ذرا ہو جائے گا، دجال تو اسے بہت پہلے حضرت علیہ السلام سے پہلے ہے، اور وہ اس کو سن لیجئے گا، فرمایا کہ من قلت اللہ نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا، کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، اب کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، تقدیر جو کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے لکھ دی جائے اس کے دو حصے ہیں، ایک مبرم ایک معلق، مبرم یہ ہے کہ پکی بات لکھ دی گئی، تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس میں تبدیلی اب نہیں ہوگی، اور معلق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو پروپورشنل رکھا ہوا ہے کسی نہ کسی چیز سے، وہ پروپورشنل مختلف اسباب سے اللہ نے جوڑا ہوتا ہے اس کو، اور وہ جو مختلف اسباب سے اللہ جل شانہ نے جوڑا ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر مختلف اسباب محنت بھی ہو سکتی ہیں، دعا بھی ہو سکتے ہیں، صدقہ بھی ہو سکتی ہے، کھانے والی دعا بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ اللہ جل شانہ نے اگر ایک آدمی کو بیماری بھیجی ہے تو دونوں احتمال ہیں کہ یہ بیماری کی شفا، بیماری کا جو شفا ہونا ہے مبرم میں بھی داخل ہو سکتا ہے، معلق میں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ بیماری کی شفا مبرم میں داخل ہے کہ معلق میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس بیماری کی شفا کو جوڑا ہو اللہ نے اپنے آگے رونے گڑگڑانے سے، کہ میرے آگے روئے گا گڑگڑائے گا اور اپنی عاجزی ظاہر کرے گا اور بعد میں مجھ سے مانگے گا تو میں شفا دوں گا، تو اللہ جل شانہ دعا کے بغیر شفا نہیں دیں گے، تو اللہ کے آگے اس لیے بیماری کے لیے اللہ سے آگے رونا بھی رو رو کے مانگنا ہی پڑے گا، اللہ شفا دے دے، اور اللہ جل شانہ سے جو ہے ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ نے کھانے والی دوائی کے ساتھ جوڑا ہو کہ اچھا یہ کہ فلان دعائی کھا لے گا تو میں شفا دے دوں گا، تو ہمیں دعائی بھی کھانی ہے، ہمیں دعا بھی کرنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے صدقے کے ساتھ جوڑا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی دعا سے نہ جوڑا کسی دوسری کی دعا سے جوڑا ہو، تو ہمیں دوسرا دعا بھی کروانی ہے، ہمیں صدقہ بھی کرنا ہے، ہمیں جو ہے نا علاج بھی کروانا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کس کے ساتھ شفا جوڑی. ہمیں سارے اسباب اختیار کرنے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی شفا نہ ملے, تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کو منظور ہے, تو تقدیر مبرم. لیکن ہمیں پہلے سارے اسباب کو اختیار کرنا پڑے, دعا بھی کرنی ہے, کھانے والی دعا بھی کھانی ہے, اور دوسروں سے دعا بھی کرانی ہے, صدقہ بھی دیں گے کہ صدقہ رد بلا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی میں دعا لگ جائے, کسی مظلوم کسی بیچارا کوئی بیچارا بہت پریشان ہو, آپ نے اس کی مدد کی اور اس نے دل سے دعا دی, اللہ نے اس دعا کی برکت سے آپ کو شفا دے دے, ہو سکتا ہے اللہ نے اس پر معلق کیا, ہمیں نہیں پتا. اسی لیے حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ نہیں تم کوشش عمل کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا گیا, تو جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ سے ہاتھ دھرے کیا بیٹھ جائیں؟ تو فرمایا کہ نہیں, تم ہر ایک اپنے عمل کے لیے کوشش کرے گا, جو مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس سبب کے ساتھ اللہ نے کیا جوڑا. دم بھی مسنون ثابت ہے حدیث مبارکہ سے, دم کرنا ثابت ہے. آپ علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام نے آ کے دم کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ یشفیک, بسم اللہ الرحیم. نبی کرم علیہ السلام کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہوئی, حضرت علیہ السلام آئے اور آ کے آپ علیہ السلام کو دم کیا, تین دفعہ پڑھا. اور اس کے علاوہ خود آپ علیہ السلام نے بھی مسنون اذکار کے ذریعے سے کچھ دم کیا. صحابہ کرام رضوان علی مجمعین ایک صحابی تھے, وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے, تو ان کا کوئی بیمار تھا, انہوں نے درخواست کی کہ بھائی ہمیں کچھ دم کر دو. تو وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں تو میں انتر منتر پڑھا کرتا تھا, تو میں نے پھر ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے مجھے بکریوں کا ریوڑ خوش ہو کے دیا کہ تمہاری بالکل لا علاج مریض بچی تھی یا کیا تھا. تو وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے, سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے میں نے دم کیا. تو دم کا ثبوت تو ہے بالکل حدیث مبارکہ سے. یہ بھی ایک سبب ہے, یہ بھی ایک سبب ہے, اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ نے سچ بات ہوئی,
یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص ہے وہ بیمار ہوتا ہے, وہ یہ تمام اسباب اپنا رہا ہے جو آپ نے ذکر کیا, اور پھر وہ ذرا شفا یاب نہیں ہوتا اور وہ مر جاتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ وہ تقدیر مبرم اس پہ اپلائی ہو گئی ہے؟
ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے تو سارے اپنی کوشش اسباب کیے, اللہ کو یہی منظور تھا. جو ہم کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا. بس اللہ کو منظور, اللہ نے مولت نہیں رکھی ہوئی تھی. یہ اس کا ایکسپیرینس جو ہے نا سب سے بیسٹ ڈاکٹرز کو ہوتا ہے, کہ جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں ایک ہی دوائی سے جو ہے نا وہ کچھ شفا یا پا رہا ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا باوجود وہی دوائی دینے کے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مولک ہو لیکن وہ اس سبب تک پہنچ ہی نہ سکا ہو. مثال کے طور پہ وہ کسی مظلوم کی دعا اگر مل جاتی تو شاید ہو جاتا, لیکن وہ اور بہت ساری چیزیں کرتا ہے کسی مظلوم تک نہ پہنچا ہو.
وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبرم پہ پارٹ ہو, یہ نہ پہنچ سکے
کوئی ہو.
نہیں نہیں, ہمیں مولک میں, ہمیں مولک کے لحاظ سے ہم نے ہر چیز کو مولک رکھتے ہوئے ہر چیز کو اس باب پہ اختیار کرنا ہے نا. مبرم بھی یاد رکھے اللہ تعالیٰ شانہ چاہے تو مبرم کو بھی بدل دے, اللہ تعالیٰ شانہ چاہے تو مبرم کو بھی بدل دے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ موت تقدیر مبرم ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا سے مبرم بھی بدلی گئی. بعض اولیاء اللہ کی دعا سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شانہ مجبور نہیں ہے, اللہ نے لکھ دی ہے, تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہے کرے. بس ساری بات ہوتی ہے کہ نا اندازہ نے ابدی بھی آدمی جیسا گمان اللہ کے ساتھ رکھتا ہے اللہ ویسا معاملہ کرتا ہے. اللہ کے رحمت جو گمان کریں گے اللہ بس بس کر دے گا. اللہ کے رحمت جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسا معاملہ کر دے گا. تو فرمایا کہ ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, کیا ہمیں کسی بات نے نہیں روکا کہ ہم آیات کو بھیجیں, نرسل بالآیاتی ہم اپنے آیات کو بھیجیں, الا ان کذب بها الاولون مگر یہ کہ جو پہلوں نے اس کو جھٹلایا. یہ پس منظر کیا تھا اصل میں اہل مکہ اور مخصوص موضوعوں کا مطالبہ کرتے تھے. انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اگر آپ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں ان سب کو ختم کر دیں تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ جللہ شانہ نے اس کے جواب میں آیات نازل فرمائی کہ اللہ کو مخصوص معجزہ بھیجنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. اللہ جللہ شانہ بھیجنا چاہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ جللہ شانہ صفا کو سونے کا بنا دے اور ارد گرد مکہ مکرمہ کے سارے پہاڑوں کو ہٹا دے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے, وہ یہ کہ اللہ جب کسی بھی قوم کے مخصوص مطالبے پہ کسی معجزے کو بھیجتا ہے نا تو پھر اللہ جللہ شانہ کو مزید مہلت نہیں دیتا اگر وہ انکار کرے. نچہ اللہ جللہ شانہ نے قرآن کریم میں یہ آگے دیکھیں, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وآتینا ثمود الناقۃ, کہ دیکھو قوم ثمود کو نے بھی ایک مخصوص مطالبہ کیا تھا. قوم ثمود صالح علیہ السلام کی قوم چونکہ پہاڑوں میں رہتی تھی, انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ پہاڑوں سے اگر اللہ جللہ شانہ اونٹنی کو پیدا کرے, پہاڑ سے اونٹنی جنے. اب ظاہر تو بالکل اخلاف عقل چیز ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی نکل کے آگے بچے کو بھی جنے اور جو ہے نا وہ ہمارے درمیان چلے پھرے بھی, تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے. اب یہ مخصوص مطالبہ تھا جو بظاہر انہوں نے ایک طرح سے عاجز کرنے کے لیے کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتے نا, لیکن اللہ جللہ شانہ نے جس وقت وہ کر دیا کہ ان کے مطالبے کے مطابق جس پہاڑ سے وہ کہتے تھے اس پہاڑ شک ہوا, اس میں سے اونٹنی نکلی, اونٹنی نے آگے بچے کو جنم دیا اور جو ہے وہ اونٹنی ان کے درمیان تھا. اللہ جللہ شانہ کہا کہ یہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارا جانور پیئیں گے, جس دن یہ اونٹنی پیے گی اس دن تم لوگ پانی پی سکتے. یہ اللہ جللہ شانہ ان کو آزمائش کے طور پہ کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اپنی مانیں گے بات, تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی. انہوں نے الٹا اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا, اونٹنی کو مار ڈالا. تو جب اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ جللہ شانہ نے ایک تو ان کے مخصوص مطالبے پہ اس معجزے کو نازل کیا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے, تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اب ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہے قوم ثمود کے اندر. ہم لوگ بھی بعض اوقات جو ہے وہ مخصوص چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں, ایک بات. دوسری بات دین کو ماننے کے لیے, دین کو کسی حکم پہ چلنے کے لیے, کہ بعض وہ لوگ کے جو عقل کے اوپر بہت چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں اگر آپ تو ہمیں کوئی ایسی چیز دکھلائیں گے یا حدیث میں یہ لفظ دکھلائیں گے تو پھر ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ حدیث مبارکہ یا قرآن حدیث سے ایک حکم نکل رہا ہے, تو خاص کسی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ مسلمانوں کا طریق نہیں ہے, ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہ کا ضابطہ یہ ہے کہ معجزہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ہوتا ہی خلاف عقل ہے. وہ اگر عقل میں سمجھ میں آنے والا ہوتا تو وہ معجزہ نہ کہلاتا, وہ معجزہ اور کرامت ہوتی ہی خلاف عقل ہے, عقل نہیں مان سکتی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اللہ جللہ شانہ یہ جو آیات کو بھیجتے ہیں اور یہ نشانیوں اور معجزوں کو بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم آزمائش کے طور پہ بھیجتے ہیں, کون اس کو مانتا ہے کون نہیں مانتا, اس سے کھوٹا کھرا الگ ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ جللہ شانہ نے آگے ذکر فرمایا کہ وما جعلنا رویا, یہ وما جعلنا رویا سے مراد واقعہ معراج ہے, کہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے قوم ثمود کا مخصوص معجزہ جب آیا انہوں نے انکار کی, ان پہ عذاب برحق ہو گیا, بالکل اسی طرح سے آپ کی قوم نے واقعہ معراج کو نہیں مانا, اور جو واقعہ معراج کو جن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ فتنۃ للناس, کہ ہم نے اس واقعہ معراج کو اور اس دیکھنے کو اس رویت کو جو ہم نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی, ہم نے اس کو آزمائش بنا دی ہے لوگوں کے لیے, کہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو ایمان لے آئے, جن کا ایمان بڑھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور بعض وہ نو مسلم تھے کہ جو نئے نئے اسلام ابھی لائے تھے, انہوں نے جب یہ خلاف عقل ایک بات سنی کہ اچھا راتوں رات چند لمحوں میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے, تو وہ الٹا اسلام سے پھر گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو کھوٹے اور کھرے کے جدا کرنے کا سبب بنا دیا, آزمائش کا ذریعہ بنایا, آزمایا کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے شجرۃ الملعونہ کا تذکرہ فرمایا. شجرۃ الملعونہ کیا ہے؟ شجرۃ الملعونہ یہ زقوم کا درخت ہے. زقوم کا درخت, اس کا تذکرہ قرآن کریم کے سورۃ دخان میں بھی کیا گیا, سورۃ صافات میں بھی کیا گیا, سورۃ واقعہ میں بھی کیا گیا, ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, کہ ویسے زقوم کا جو درخت ہے یہ طعام الاثیم, یہ گناہ گاروں اور دوزخیوں کا کھانا ہوگا, اس کی جو یہ دوزخ کی تہ سے نکلے گا، دوزخ کی تہ سے یہ درخت نکلے گا، اور یہ اتنا کڑواہٹ والا ہے کہ حدیث مبارکہ میں کہ اگر ایک قطرہ رس کا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا کی جتنی بھی خوراک ہے وہ کھانے کے استعمال کے قابل نہ رہے، اتنی کڑواہٹ ہو جائے کہ کوئی اس کو کھا نہ سکے، پانی کو پی نہ سکے ساری دنیا کے، اس قدر ایک کوڑا درخت ہے، اور یہ سانپ کی طرح پھن کی طرح اس کے وہ شاخیں ہیں۔ تو جہنمی جو لوگ ہیں وہ جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ خوراک کے طور پہ ان کو یہ درخت دیا جائے گا، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جسے ان کی آنکھ سے باہر نکل کے آ جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے درخت کا تذکرہ فرمایا کہ زقوم کا درخت ہوگا، تو ابو جہل اور ابو لہب یہ لوگ مذاق اڑانے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ دوزخ میں اتنی آگ ہوگی، اور پھر ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ دوزخ کے تحت درخت بھی نکلے گا، حالانکہ آگ تو درخت کو جلا لیتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے اس چیز کا پھر آگے سے مذاق اور استہزاء کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے آگے سے مذاق میں اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ یہ جس زقوم کا درخت کا تذکرہ کرتے ہیں وہ تو مکھن اور کھجور ہے، تو آؤ ہم زقوم کھائیں، اور یہ کہہ کے وہ سب ہنسنے لگ پڑے اور ہنسنا شروع ہو گئے، اور کھجور اور مکھن کو کھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم زقوم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کے اس استہزاء اور مذاق اڑانے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو درخت جس کا تذکرہ اللہ نے جہنم کا کیا تھا، یہ بھی آزمائش ہے کہ کون خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے، عقل تو کہتی کیسے ممکن ہے کہ درخت اور درخت بھی اور آگ بھی ہو، اتنی آگ ہو کہ جو پتھر کو بھی جلا کر راکھ کر دے، اور سیاہ آگ ہو اس کے اندر درخت بھی اگر، عقل کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا کہ ما جعلنا رؤیت التی اریناک علیہ کا، کہ ہم نے واقعہ معراج کو اور اسی طرح سے شجرت الملعونہ اس درخت کو جس پہ اللہ کی لعنت کی گئی، لعنت کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے اللہ کے رحم سے دوری، اور شجرت الملعونہ، صرف ملعونہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ ناپسندیدہ کھانے کے ساتھ ملعون کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، طعام الملعون ناپسندیدہ، بہت ناپسندیدہ کھانا ہو تو اس کو اس طرح سے کہا کرتے تھے، تو اسی عربی محاورے کا رعایت رکھتے ہوئے یہاں پہ کیا گیا استعمال، اور دوسرا اللہ کے رحمت سے دوری کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا اس طرف سے، جب ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت اور مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہو، تو وہ درخت جو کہ اللہ کے رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اس کا تذکرہ جو اللہ نے کیا قرآن میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں سے آزمائش، یعنی لوگ اس درخت کی وجہ سے بھی جنہوں نے گمراہ ہونا تھا ان کی گمراہی مزید بڑھی، اور جنہوں نے اللہ کے آگے تقوی اور خوف کرنا تھا تو وہ اس کا تذکرہ سن کر اور اللہ کے آگے خوف زدہ ہو گئے کہ اچھا اتنا عذاب ہوگا، اتنا سے اللہ ناراض ہوگا، تو وہ گناہوں سے چھوڑنے اور تقوی کا معاون بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ جس طرح سے واقعہ معراج میں کھڑے کھوٹے کو الگ کرنے کا سبب بنا، اسی طرح سے یہ زقوم کے درخت تذکرہ بھی گمراہوں کی گمراہی کا اس نے اضافہ کر دیا، اور جو ایمان والے تھے ان کی ایمان کی زیادتی کا سبب بنا، اور فما یزیدہم الا طغیان کبیرا، کہ یہ جو درخت تھا اس کے تذکرے نے فما یزیدہم، نہیں تذکرہ کی، نہیں زیادہ کیا مگر ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، جس وقت انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ کفر اور بڑھ گیا، اور اللہ کیا مذاق ہو گیا۔ اب یہ تو وہ تفسیر تھی، تھوڑا سا اس کی روشنی میں اپنی زندگی میں ذرا مختصر کچھ نکات ہیں ان کو جائزہ لیتے جائیں، میں ذرا ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں اشارہ صرف کرتا جاتا ہوں کہ جملے کے اندر، ایک تو پہلی بات ہے اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نہیں بھیجتے مگر اپنی آیات کو مگر ڈرانے کے لیے۔ تو فسری نے یہاں پہ نقطہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو قوم ثمود کا تذکرہ کیا، قوم ثمود کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا ایک عمومی ضابطہ کہ ہم اپنی نشانیاں جو بھیجتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اپنی نشانیوں میں کیا ہے؟ یہ زلزلے، طوفان، آفتیں، پریشانیاں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں اپنی نشانی بھیجتے ہیں مگر ڈرانے کے لیے۔ اب اپنی زندگی میں دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اور ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ واضح نشانی آتی ہے اور جو لوگ دین میں کچے ہوتے ہیں وہ الٹا قدموں پھر جاتے ہیں۔ جس وقت یہ آزاد کشمیر کا زلزلہ آیا تو بعض بد قسمت ایسے لوگ تھے کہ الٹا بجائے اس کی وہ تخفیف آتی، ان میں خوف آتا، ان میں اللہ کے آگے جھکتے، الٹا شکوہ شکایت کر کے کفریہ کلمات کہنا شروع ہو گئے، کہ ہم نے پڑھی تھی نمازیں اللہ نے پھر بھی ہمارا یہ ہلاک کر دیا، ہم نہیں پڑھتے نعوذ باللہ نمازیں، ہم نہیں پڑھتے، دیکھتے ہیں اللہ بول کیا کر دیتا ہے. اس قسم کے جملے بھی بعض اوقات بالکل ہی الٹے قدموں میں پھیل گئے. تو یہ وہ آیا جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی نشانی آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون رہتا ہے باقی اور کون پیچھے ہٹتا ہے. سماج ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نہیں بھیجتے مگر یہ نشانیوں کو صرف اور صرف لوگوں سے ڈرانے کے لیے کہ لوگ ہماری طرف پلٹیں، لوگ ہماری طرف رجوع کریں. اگر ایک حادثہ آتا ہے بار بار آتا ہے تو وہ حادثہ محض نہیں ہوتا، وہ کچھ آپ کو میسج دے رہا ہوتا ہے. اب جو عقل مند ہے اس میسج کو پڑھ لیتا ہے، اور جو عقل مند نہیں ہوتا وہ الٹا فتنہ کر لینا. جلد فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش سنا ہے، تو وہ یہ آفات اور یہ سب چیزیں جیسے من الناس من يعبد الله على حرف، بڑی عجیب آیت ہے، بڑی عجیب سورہ حج میں کہ لوگوں میں سے بعض ہوئے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ، اگر ان کو خیر ملتی رہے تو اطمینان، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، آسائش ملتی رہے، راحت ملتی رہے، تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دین پہ چلتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ جب ذرا ان کو ہم جھٹکا دیتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں، تو وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ناشکری پہ آ جاتے ہیں اور اللہ سے شکایت کرنا شروع کرتے ہیں. ہمیں اللہ سے عافیت مانگنے کا حکم ہے، حکم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، ایک صحابی آئے اور پریشان تھے، آپ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں اللہ سے عافیت مانگتے؟ حکمن نشاط میں اللہ سے عافیت مانگنے کا ہمیں حکم ہے کہ اللہ انا اپنی دعاؤں کے اندر، روزانہ کی دعاؤں میں نا، آپ کو اگر عربی کے الفاظ یاد ہیں آپ اردو میں کہیں اللہ عافیت عطا فرما. اللہ اگر عربی کے الفاظ یاد کر لیں کہ اللہ انی اسألک العفو والعافیہ دنیا والآخرہ، کہ اللہ میں دنیا اور آخرت کی آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، تو یہ عافیت کا سوال کرنا ہمارے ہم اپنے پر لازم ہمیں کرنا ہے. اگر ہمیں مسائل سے بچنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے. ہم اللہ کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں، ہم بہت کچے ہیں. عافیت کہتے ہیں، عافیت بڑا بروڈ ٹرم ہے، بہت بروڈ ٹرم ہے. یہ آسانی کا کلمہ ہے ہی، عافیت جو ہے نا وہ لفظ مل نہیں رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ایکسپلین کروں کہ وہ کیا، یوں سمجھے کہ بس یہ شیلٹر ہے، یہ تمام مسائل سے، تمام پریشانیوں سے یہ شیلٹر ہے، کور ایوریتھنگ. بالکل، یہ ہر چیز کو کور، بہت براڈ، بہت براڈ، یہ ہر چیز کو کور کر لیتا ہے. اللہ معنی اثر کو اللہ عفو والعافیہ، اللہ دنیا کے راحت کی آپ کے معافی، عفو معافی. معافی کا سوال بھی کیا گیا ہے، عافیت کا بھی سوال کیا گیا ہے، معافات، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے عافیت تعالیٰ معاملہ عطا فرما دے. تو بہت جامع دعا، اس کو شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کو. دوبارہ ترجمے کو دیکھیے گا کہ، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جب کسی معجزے کا تذکرہ اگر آئے تو عقل کی بنیاد پہ جھٹلانا دیں گے یہ کیسے پوسیبل ہے. اگر کسی معجزے کا تذکرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کوئی معجزہ یا ایسی چیز ہے جو صحابی کرامت ہے، جو کہ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چل رہی ہے، حدیث سندن درست ہے، تو صرف اس بنیاد پہ نا جھٹلا دیں گے کیسے ممکن ہے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خلاف عقل ہوتا ہے. اور اب میں چند دن پہلے کی بات ہے کہ کسی طرح سے کافی عمر رسیدہ، بڑے یعنی دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے، میرے بہت قریبی رشتے دار، تو انہوں نے مجھ سے اسی طرح سے ایک سوال کیا کہ قرآن کے یہ نوح علیہ السلام کی زندگی کیسے ممکن ہے کہ ہزار سال ہو، ہماری تو زندگیاں 750 سال کی ہوتی ہیں، عقل نہیں مانتی اس کو. میں نے کہا جی قرآن کریم میں تذکرہ ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے قرآن کریم میں تذکرہ ہے لیکن اکلن سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی امتیں پہلی دور کی جو امتیں تھیں ان کے قد بھی لمبے تھے, ان کے قد بھی لمبے تھے, ان کے جسم بھی لمبے تھے, ان کی زندگیاں بھی لمبی تھی, اور آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی زندگیاں لمبی تھی ان لوگوں کی, تو نوح علیہ السلام کو بھی اس میں لمبی دی گئی. تو بہرحال انہوں نے مجھے پھر یہی کہا کہ جی سمجھ میں بات نہیں آتی. پھر میں نے کہا کہ جی پھر کہتے ہیں اگر معجزہ کے طور پہ کہو کہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا پھر تو میں سمجھ لیتا ہوں مان لیتا ہوں. میں نے صرف اس طرح کیا, لیکن بہرحال یہ قرآن کریم میں مینشن ہے, ایک بات جب یہ بات واضح آ گئی کہ قرآن کریم میں مینشن ہے تو پھر میں عقل کو ایک طرف رکھ دینا ہے. پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ عقلاً کیا ہو رہی ہے بات, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معجزہ جب قرآن میں صحیح سند کے ساتھ ایک بات آ گئی کہ سندن وہ صحیح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں یہ صادر ہوئی ہے فلاں نبی کو یہ معجزہ دیا گیا تھا, ہمیں اس پر ایمان آنا ہے, اپنی عقل پہ نہیں چلنا. عقل پہ چلیں گے تو پھر وہی معاملہ آ جائے گا, عقل کی ایک حد ہے. اور دوسرا مان نرسل بالآیات اللہ تخفیفہ, کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں اور چیزیں آ رہی تھیں یہ سب اللہ کی طرف رجوع کے لیے, اللہ ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹیں. ترجمہ دیکھیے گا, من قرية إلا نحن مهلكوها, کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو ہم ہلاک کر دیں قیامت سے پہلے, اور معذبوها عذابا شديدا, یا اس کو ہم شدید عذاب دے دیں. کان ذلك في كتاب مسطورا, یہ سب کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. وما منعنا, اور نہیں روکا ہم کو, یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ مارے کہ ہمیں کس چیز نے نہیں روکا اس بات سے کہ نرسل بالآیات, کہ ہم اپنی آیات نشانیاں بھیج دیں جس کو وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ ان کا جب الاولون, مگر یہ کہ پہلوں نے جھٹلایا, تو پہلوں نے جھٹلایا تو انہوں نے بھی نہیں ماننا. اور وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ, اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی کی نشانی دی, فظلموا بها, انہوں نے ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا, ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے. قلنا لکا, اور جس وقت ہم نے آپ سے کہہ دیا, ان ربک احاط بالناس, بے شک آپ کے رب نے لوگوں کو احاطہ کیا ہوا ہے. یہ اشارہ اس بات سے تھا کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. واللہ یعصمک من الناس, قرآن کی دوسرے کا شرط ہے کہ بے شک اللہ آپ کو بچائے گا ان کے شر سے, اور آپ کی حفاظت فرمائے گا, اور قیامت تک اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا. اللہ نے حفاظت فرمائی, بے شمار واقعات ہوئے. صلاح الدین جو نور الدین زنگی کا واقعہ ہے وہ تو مشہور ہے, آپ سب نے سنا ہوا کہ جو روزہ دس میں جس طرح سے یہودین نے کوشش کی اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس کے علاوہ بھی کم و بیش 11 قریب وہ واقعات ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر یہود نے یا اسی طرح سے عیسائیوں نے یا مختلف کفار نے کوشش کی روزہ اقدس میں داخل ہونے کی. نور الدین زنگی کے واقعے کے علاوہ اس کے علاوہ تقریباً وہ 11 واقعات ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے اسی وقت موقع کے اوپر یا تو ان لوگوں کو دھنسا دیا, یا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو پکڑوا دیا, ظاہر کر دیا, اور ان کو اسی طرح سے قتل کروا دیا گیا, قتل کر دیا گیا. واللہ یا اسے مکمل الناس, اللہ نے حبیب علیہ السلام کی فرمایا کہ ان ربک احاط بالناس, کہ اللہ نے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں, لوگ سارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. ماں جعلنا الرؤیا التی ارینا کا, ہم نے نہیں بنایا اس دیکھنے کو واقعہ معراج کو جس کو ہم نے آپ کو دکھایا, الا فتنۃ للناس, مگر لوگوں کے لیے آزمائش. وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن, اور وہ درخت جس کے اوپر لعنت ذکر کی گئی, اللہ کی رحمت دوری ذکر کی گئی قرآن میں, اس کو بھی ہم نے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا. ونخوفہم, ہم ان کو ڈراتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کے ذریعے ڈراتا ہے. تمام جدیدوں میں اللہ کو جان کبیرہ, اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں زیادہ ہوتی ان کی مگر سرکشی, یعنی اللہ تعالیٰ شان جو سرکش لوگ ہیں وہ الٹا بجائے عبرت پکڑنے کے وہ اور سرکشیاں بڑھتے ہیں. تو اللہ کے نشانے سے عبرت نہ پکڑنا یہ سرکش لوگوں کا, اللہ کے نشانے سے عبرت پکڑنا یہ مطلوب. تو اللہ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بس شیخ آنے کا انتظار کر رہا ہوں. جی
آج ہم نے ایک حدیث پڑھی, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ